أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال تعالى بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. حاضرین محترم، گزشتہ چند جمعوں سے احوال برزخ کا بیان ہو رہا ہے، یعنی مرنے کے بعد کیا ہوگا، اور سلسلے میں پچھلی دفعہ جو بیان ہوا تھا میں نے عرض کیا تھا کہ شہداء کو حیات حاصل ہے، اور ایسی حیات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ بل احیاء، وہ زندہ ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے. تو جب شہداء کا یہ مقام ہے تو یقیناً انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا درجہ شہداء سے بھی کہیں بڑھ کر، اس لیے انہیں جو حیات حاصل ہوگی وہ قوت کے اعتبار سے شہداء کی حیات سے بھی زیادہ افضل ہوگی. اس سلسلے میں بہت سے واقعات میں نے عرض بھی کیے تھے. ویسے تو ایک حدیث جو بیان کی تھی میں نے، اس کا خلاصہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین پر اللہ رب العزت نے حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، تو یہی حدیث کافی ہے. لیکن قرآن مجید نے جو کہا کہ شہید زندہ ہوتے ہیں، انہیں مردہ نہ کہو، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے، جو حیات انہیں حاصل ہے اس کا تم شعور نہیں رکھتے، تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو کوئی آدمی جھٹلا نہیں سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں تک معاملہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفات میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو زہر میں نے ایک موقع پر کھا لیا تھا اس سے میرے رگے ابہر جو ہے وہ کٹ چکی ہے یا کٹنے والی ہے، اور اس کی تکلیف میں آج تک محسوس کر رہا ہوں، اور بالآخر جب وہ رگ ابہر کٹ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، تو گویا آپ کو جو موت آئی وہ شہادت والی موت تھی. موت سے تقریباً 3 سال پہلے ایک واقعہ پیش آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد میں تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ دیگر اصحاب کرام بھی تھے. وہاں ایک یہودی عورت نے آپ کی دعوت کی اور آپ کے ساتھیوں کو بھی بلایا. اس نے ایک بکری آپ کے لیے ذبح کی اور اس بکری میں زہر ملا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو قبول فرمایا، تشریف لائے اپنے ساتھیوں کے ساتھ. آپ کے ساتھیوں نے بھی اس میں سے کچھ کھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بھی دست بکری کی تھی. آپ نے جب منہ پر رکھی تو اس بکری نے بزبان حال یہ کہہ دیا کہ مجھ میں زہر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی عورت کو بلایا اور اس سے پوچھا، اس سے کہا کہ تم نے اس میں زہر ملایا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں. اس نے انکار نہیں کیا، کہا کہ ہاں. تو آپ نے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا اس لیے کہ میں نے یہ سوچا کہ اگر آپ واقعی نبی ہیں تو یہ زہر آپ کو کچھ نہیں کہے گا، اور اگر نبی نہیں ہیں تو ہماری جان چھوٹ جائے گی. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس کو معاف فرما دیا تھا، لیکن بعض روایات میں یہ ہے کہ جب کچھ گوشت کھانے سے بعض صحابہ کرام کی وفات ہو گئی تو اس عورت کو پھر ان کے قصاص میں قتل کر دیا گیا تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طور پر تو معاف فرما دیا تھا, لیکن یقیناً صحابہ کرام بعض چونکہ موجود تھے اور انہوں نے بھی اس گوشت میں سے چکھا تھا جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہوئی, تو ان کے قصاص میں پھر اس کو قتل کیا گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت آیا, وفات, مرض الوفات جس کو کہتے ہیں, اس وقت آپ نے یہ بات فرمائی کہ وہ جو میں نے زہر آلود گوشت کھایا تھا ذرا سا, اس کا اثر, اس کی تکلیف میں مسلسل محسوس کر رہا ہوں اس وقت سے, اور 3 سال کا عرصہ اس طرح گزرا یہاں تک کہ رگ ابھر جو پشت میں ہوتی ہے چھپی ہوئی اور دل کے ساتھ ہوتی ہے, آہستہ آہستہ وہ اپنا کام کرتا رہا زہر, یہاں تک کہ جب وہ آخری وقت آیا تو وہ رگ کٹ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہوئی. تو یہ شہادت کی موت بھی تھی, اور چونکہ آپ جہاد کے سفر میں تشریف لے گئے تھے, اور یہ اصول ہے کہ جب جہاد کے سفر میں کوئی زخم لگے اور وہ زخم بعد میں مرض الوفات کا سبب بن جائے یا وفات کا سبب بن جائے تو اس کو شہادت کا رتبہ حاصل ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس طرح سے شہادت کا رتبہ حاصل ہوا. تو ایک طرف تو وہ احادیث ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ زمین پر حرام کر دیا گیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے, اور دوسری طرف یہ کہ شہید کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے تقریبا. چنانچہ شہداء احد میں سے بعض کے واقعات بالکل واضح ہیں, تاریخ میں موجود ہیں. حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عمر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب سیلاب آیا کرتا تھا تو بعض اوقات وہ سیلاب سب کچھ بہا کر لے جاتا تھا. مدینہ منورہ میں جب ایک مرتبہ سیلاب آیا تو ان دونوں کی حضرات کی قبریں جو ہیں وہ اکھڑ گئیں اور ان کے جسم نظر آنے لگے. تو ان کے جسموں کو وہاں سے نکال کر دوسرے مقام پر دفن کر دیا گیا. جب صحابہ کرام نے قبریں کھودی تو دیکھا کہ دونوں کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا تھا, اور حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک زخم آیا تھا, تو جب زخم آیا تھا تو ان کا ہاتھ وہاں چلا گیا تھا, اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا. تو جب قبر کھودی گئی, نکالے گئے ان کے جسم, تو اسی زخم پر ان کا ہاتھ تھا. چنانچہ بعض روایت میں یہ ہے کہ ہاتھ کو وہاں سے ہٹا کر چاہا کہ سیدھا کر دیا جائے, لیکن ہاتھ دوبارہ اپنی جگہ پر وہیں پر چلا گیا جہاں پر زخم تھا. یعنی جس حال میں وہ شہید ہوئے اسی حالت میں دوبارہ اپنا ہاتھ ان کا وہاں آ گیا. اور بعض میں یہ بھی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا, غالباً یوم وفات سے پورے 46 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا, اور پھر انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی قبریں وہاں سے نکال کر دوسری جگہ تدفین کی. تو حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ جو زخم آیا تھا اور ہاتھ جہاں زخم پر تھا اسے جب ہٹایا گیا تو فوراً خون کا فوارہ ایک نکلا, جس طرح زندہ آدمی کے نکلتا ہے. چنانچہ دوبارہ وہیں پر ہاتھ دوبارہ رکھ دیا گیا یا خود بخود وہ چلا گیا, اور پھر ان کو چھیڑا نہیں گیا اور اسی طرح سے ان کو دفن کر دیا گیا. تو 46 سال کے بعد یہ واقعہ صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, قرآن مجید کی آیات پر اور زیادہ ایمان ہو گیا, اور ہمارے لیے بھی الحمدللہ یہ ایمان کی بڑھوتری کا ذریعہ اور سبب بن گیا کہ اللہ رب العزت نے جو کچھ ارشاد فرمایا, آج ظاہر بھی نگاہیں اگرچہ وہ سب کچھ دیکھ نہیں رہی, لیکن الحمدللہ جن کا ایمان اللہ اور رسول پر پختہ ہے وہ اللہ اور رسول کے ان تمام باتوں پر دل و جان سے ایمان لاتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں. چنانچہ اسی زمانے میں جب چشمے کے لیے کھدائی کی جا رہی تھی تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس قبر میں دفن کیا گیا تھا, جب کھدائی ہو رہی تھی تو پھاوڑا لگنے سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر غالباً وہ لگا, جس سے خون جاری ہو گیا. تو اس سے یہ پتا چلا کہ انبیاء نہ صرف یہ کہ حیات ہوتے ہیں بلکہ زندگی میں جس طرح اگر کسی کے چھری لگنے سے زخم آ جاتے ہیں یا خون بہتا ہے اسی طرح سے واقعات وہاں بھی پیش آتے ہیں. تو بہرحال یہ واقعات پیش آئے جو اس بات کے اس بات پر گواہ ہیں گواہی ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو فرمایا وہ اپنی جگہ حق اور سچ. اگر یہ واقعات نہ بھی پیش آتے تب بھی ہمارا ایمان یہی الحمدللہ. لیکن اللہ رب العزت نے بعض اوقات بعض واقعات دکھا کر ایمان کو مزید قوت کا سبب جو ہے وہ بن جاتا ہے. تو بہرحال یہ تو میں نے اس لیے بیان کر دیا تاکہ مزید جو ہے یہ بات معلوم ہو جائے کہ شہداء کے جسموں کو قبر زمین نہیں کھاتی. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو حیات ہے وہ شہداء سے بھی زیادہ اقوی ہے زیادہ قوی ہے. اس لیے ان کے جسموں کے لیے بھی اللہ رب العزت نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ ان کو کھائے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہے چنانچہ میرے مرنے کے بعد بھی تم کثرت سے مجھ پر درود بھیجو تمہارا درود و سلام مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. اور بعض روایت میں آپ نے فرمایا کہ تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے اگر میں تمہاری طرف سے کوئی خیر اور بھلائی دیکھوں گا تو اللہ کی تعریف بیان کروں گا اور تمہاری طرف سے اگر کوئی خرابی دیکھوں گا تو تمہارے لیے میں استغفار کروں گا اللہ سے مغفرت کی دعا کروں گا. تو آپ سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا ربط اور کیسا تعلق ہے اس امت سے کہ آپ دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کی یہ بات بتلا رہے ہیں کہ اگر میرے پاس جو اعمال تمہارے آئیں گے اور اس میں خرابیاں ہوں گی تو میں پھر بھی دعا کروں گا اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کر. تو یہ کیسی محبت کی بات ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ نے ارشاد فرمائی. تو بہرحال میرے عزیز بھائیو آج بھی مسئلہ یہی ہے اور حدیث شریف میں اس بات کی وضاحت فرمائی کہ تم کثرت سے درود و سلام بھیجو. اگر روزہ اقدس پر آ کر سلام عرض کرو گے میں اس کا جواب خود دوں گا خود سنوں گا خود جواب دوں گا. اور اگر اپنے علاقوں سے اپنے ملک سے اپنے وطن میں تم سلام کا تحفہ بھیجو گے درود بھیجو گے اللہ تعالیٰ نے فرشتے سے متعین فرما دیے ہے ان کی ڈیوٹیاں ہیں کہ وہ گھومتے رہتے ہیں. اور جب کوئی شخص آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدیہ درود و سلام پیش کرتا ہے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نام بنام اس ہدیے کو پیش کر دیتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں ابن فلاں نے آپ کی خدمت میں ہدیہ درود و سلام بھیجا ہے. اس سے ایک اور مسئلہ بھی پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نہیں ہیں جیسا کہ بعض جو حلا کا عقیدہ ہے. اس لیے کہ اگر آپ حاضر و ناظر ہوتے تو پھر فرشتوں کا سلام وہاں لے جا کر پیش کرنے کا کیا مانے پھر تو آپ خود ہی یہاں سن لیتے. لیکن یہ فرمانا کہ فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں اور مجھ پر پیش کرتے ہیں یقیناً یہ اس سے مسئلہ بھی واضح ہو گیا کہ اللہ رب العزت کی ذات تو ہر جگہ موجود ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قبور میں الحمدللہ وہ حیات ہیں انہیں اللہ رب العزت نے جو حیات عطا فرمائی ہے یقیناً وہ دنیا کی حیات سے بھی زیادہ اقوی اور قوی ہے اور وہ انہیں حاصل. اور میں نے گزشتہ جمعہ یہ بات عرض بھی کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک وادی سے گزر رہے تھے تو حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ نے دیکھا اور یہ حالت بیداری کا واقعہ تھا. آپ نے صحابہ اکرام سے پوچھا ہے کون سی وادی ہے. صحابہ نے بتایا کہ فلاں وادی ہے غالباً ہرشا اس طرح کا کوئی نام تھا. آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں تمہارے بھائی یونس علیہ السلام کو کہ سرخ اونٹ پر سوار ہیں اور تلبیہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. تو اللہ رب العزت قادر ہیں ہر چیز پر وہ جب چاہیں تو کوئی چیز ناممکن نہیں رہتی. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت یہ آپ سب سن چکے ہیں پچھلے اس وقت میں دہرانا نہیں چاہتا ان تمام واقعات کو. بہرحال یہ کہ انبیاء اپنی قبور میں حیات یہ متفقہ مسئلہ ہے امت کا الا چند لوگوں کے جنہوں نے انکار کیا ورنہ عام طور پر تمام اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام آپ کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ کی قبر پر حاضر ہوتے رہے روزہ اقدس پر. حضرت عبداللہ ابن عمر کا میں نے عمل نقل کیا تھا کہ جب بھی سفر پر جاتے تھے یا سفر سے آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس پر حاضر ہو کر صلاۃ و سلام پیش کرتے تھے حتیٰ کہ اپنے والد حضرت عمر فاروق کی خدمت میں السلام علیکم یا ابی یہ کہا کرتے تھے اے میرے والد محترم اللہ کی سلامتی آپ پر نازل ہو السلام علیکم یا ابی. اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہہ کر سلام پیش کر، یہی ان کا تھا واپس. اور اسی طریقے سے بزرگان دین نے لکھا ہے کہ ایسا ہی کرنا چاہیے ہر اس شخص کو جو زیارت روز اقدس کے لیے حاضر ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، کہ وہاں جا کر ہدیہ درود و سلام پیش کرے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، یزید بن سعید جب مدینہ منورہ تشریف لے جاتے تو ان سے کہتے کہ بھائی جب مدینہ منورہ پہنچ جاؤ تو میرا سلام روز اقدس پر کہہ دینا. اس سے پتہ چلا کہ خود جا کر بھی اور دوسروں کے ذریعے سے بھی سلام پہنچایا جا سکتا ہے، اور یہی علامت ہے اس بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، ورنہ سلام پہنچانے کا کیا مطلب، آپ بس کام تو نہیں ہوتا نا. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ عمل فرمایا کرتے تھے، اور بعض اوقات قاصد بھیجا کرتے تھے باقاعدہ کہ جا کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اقدس پہ جائیں اور میری طرف سے سلام عرض کریں. اور الحمدللہ آج بھی امت کا یہ طریقہ ہے کہ جب کوئی شخص مدینہ منورہ جاتا ہے تو اس سے درخواست کی جاتی ہے کہ بھائی اگر یاد رہ جائے تو ہماری طرف سے بھی سلام عرض کر دینا. تو یہ سارے دلائل اس بنیاد پر ہیں کہ مرنے کے بعد حیات حاصل ہے، برزخ کی ایک زندگی ہے. میرے عزیز بھائیوں، بلا شک و شبہ ہم سب نے اس دنیا سے جانا ہے. یہ چند واقعات جو میں نے سنائے ہیں بتلائے ہیں، ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بس ہم اس کو سن کر مزہ حاصل کر لیں اور اس کے بعد پھر بھول جائیں کہ کچھ باتیں ہم نے سنی تھی، بلکہ فکر مند کرنا مقصود ہے کہ ہم اپنی فکر کریں کہ یہاں کی چند روزہ زندگی کے بعد بالآخر ہم نے اپنی قبروں میں جانا ہے، اور پھر وہاں کتنے عرصے پڑے رہیں گے ہمیں نہیں پتا. یہ عرصہ سینکڑوں سال پر بھی محیط ہو سکتا ہے، ہزاروں سال پر بھی محیط ہو سکتا ہے. چنانچہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک کے 1400 سال تو گزر چکے، جو اس زمانے میں وفات پا گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ اپنی قبروں میں عالم برزخ میں موجود، اور جو اس وقت بھی جا رہے ہیں وہ سب قبروں میں جاتے چلے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا پیش آ رہا ہے یہ سب کچھ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. لیکن کم از کم ہم فکر مند ہو جائیں کہ ہم نے بھی مرنا ہے، اور مرنے کے بعد جو ہے اپنی قبر میں جانا ہے. اچھے اعمال ہوں گے تو انشاءاللہ امید ہے اچھے معاملات پیش آئیں گے، لیکن خدا نہ کرے اگر اچھے عمل نہیں ہے تو وہاں کیا معاملہ ہوگا، ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ میرے عزیز بھائی، تیاری تو دور کی بات ہے، یہاں تو نمازوں کو ضائع کیا جا رہا ہے، روزے کھائے جا رہے ہیں رکھے نہیں جاتے، سود کھایا جا رہا ہے، رشوتیں لی جا رہی ہیں، حرام مال کے ذریعے سے کپڑے پہنے جا رہے ہیں، حرام مال کے ذریعے سے مکانات بنائے جا رہے ہیں، حرام ذرائع اختیار کیے جا رہے ہیں، بلکہ لوگوں کو رشوتیں دے دے کر اس قسم کی نوکریاں حاصل کی جاتی ہیں جہاں پر بس بیٹھے بٹھائے تنخواہیں ملتی رہیں اور جو کچھ ہم خرچ کر رہے ہیں اس سے دوگنا چوگنا وصول کرتے رہیں. تو فکر مند ہونا تو دور کی بات ہے، ہم تو اپنی قبر کو درست کرنے کے لیے بھی کوئی انتظام نہیں کر رہے کہ آئندہ ہونے کیا والا ہے. بڑے بڑے صدور چلے گئے، وزرا مر گئے، بڑے بڑے بادشاہ دنیا سے چلے گئے، بڑے بڑے حسن والے دنیا سے چلے گئے، جن کے ناموں کے چرچے تھے، لوگ جن کے ناموں کو لے کر آہیں بھرا کرتے تھے، لیکن آج نہ آہیں بھرنے والوں کا وجود ہے نہ جن کے لیے آہیں بھرا کرتے تھے ان کا وجود. اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو جائیں قبریں کھود کے دیکھ لیں ان کی، نہ گال باقی ہیں نہ بال باقی ہیں، کچھ باقی نہیں، قبر سب کچھ کھا جاتی ہے. کم از کم عام انسانوں کا تو یہ وجود ختم ہونے کے لیے اللہ رب العزت اپنے انبیاء اور شہداء کے وجود کا تو اللہ نے وعدہ فرمایا، لیکن اس کے علاوہ عام لوگوں کے لیے وعدہ نہیں. ہاں اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو بعض لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ بھی فرما سکتے ہیں کرامتن، لیکن ہر ایک کے لیے یہ معاملہ نہیں. آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو بدعماریوں کی زندگیاں کرتے ہوئے مر گئے، شرابیں پیتے ہوئے مر گئے، بدکاریاں کرتے ہوئے مر گئے، حرام لیتے اور کھاتے ہوئے مر گئے. لوگ جو ہیں ان کی قبروں پر گلپاشیاں کرتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، اور نہ جانے ان کو کیا کس 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 طرح سے سلامیاں دیتے ہیں، اور ان کی قبر جو ہے وہ جہنم کا گڑھا بنی ہوئی ہے. بتائیے کیا لوگوں کا سلام پیش کرنا، سلامیاں پیش کرنا، اور اسی طریقے سے وہاں پر بینڈ باجے بجا کر عرس کرنا، کیا اس سے کسی کی نجات ہو جاتی ہے؟ آدمی سوچے، کیا ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے اگر گلپاشیاں کر دی جائیں تو قبر جو ہے کہ جنت کا ٹھکانہ بن جاتی ہے؟ نہیں پتا کہ کس کی قبر میں کیا معاملہ ہو رہا ہے. جب یہ سب کچھ ہے تو ہم فکر مند کیوں نہیں ہوتے؟ یہ صرف سننا سنانے کی حد تک کا معاملہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ فکر مجھے بھی ہونی چاہیے، یہ فکر آپ سب کو بھی ہونی چاہیے، اور تمام مسلمانوں کو فکر مند کرنا چاہیے کہ چند روزہ زندگی کے لیے ہم دنیا بھر کی تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اپنی آخرت بنانے کے لیے کوئی فکر نہیں. کوئی حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے. اپنے کام جو ہم انجام دے رہے ہیں وہ صحیح طور پہ انجام دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے, حلال طریقے سے اپنی نوکری جو ہم کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے, اپنی تنخواہیں حلال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, یہ ساری فکر مند کرنے والی چیزیں ہیں. آج ہم سب کو سوچنا چاہیے, میں کسی کا استثنا نہیں کرتا, اپنے آپ کو سب سے پہلے رکھتا ہوں کہ ہمیں سب کو فکر مند ہونا چاہیے. تو اس لیے چند باتیں جو عرض کی گئیں وہ صرف اس لیے کہ ہم فکر مند ہو جائیں. ہمارے سامنے بھی, کیونکہ جو نہیں مرا اس نے مرنا ہے, جو مر گیا اس کا واسطہ قبر سے آ چکا, لیکن جس نے جو نہیں مرا اب تک تو اس کو یہ واقعہ پیش آنا ہے, ایک دن مرنا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی مرتا ہے تو تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں, اس کے عزیز و اقارب جو اسے قبر تک چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں, اس کا مال, مال سے مراد چادر چارپائی وغیرہ جو بھی جاتی, اور اس کے اعمال. عزیز و اقارب میں واپس آ جاتے ہیں, چادر اور چارپائی بھی واپس آ جاتی ہیں, صرف اعمال قبر کے اندر ساتھ جاتے ہیں. اچھا عمل کیا ہے تو انشاءاللہ فکر کی ضرورت نہیں, لیکن خدا نہ کرے اگر فسق و فجور میں کوئی مرا, بدکاریوں میں مرا, خدا نہ کرے کفر و شرک کی زندگی گزار کر مرا, تو اب جب تک عالم برزخ میں انسان موجود ہے اسے وہ ان حالات سے کا سامنا کرنا پڑے گا جن حالات کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احادیث میں جو ہے وہ بیان فرما دی. تو ہم اس کے لیے کتنے فکر مند ہیں اس پر ذرا سوچیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے. دنیا کی چند روزہ زندگی یقیناً یہاں کی جو ضروریات ہیں اس کے مطابق آدمی محنت کرے, اس سے انکار نہیں ہے, لیکن اپنا سب کچھ دنیا ہی کو سمجھ لینا اور آخرت کی بالکل فکر نہ کرنا. آج دیکھیے چند روزہ زندگی ہوتی ہے, انسان کو اللہ تعالیٰ کچھ منصب عطا فرما دیتا ہے, بھول جاتا ہے مرنے کو اور سمجھتا ہے کہ بس میں نے ہمیشہ اسی حال میں رہنا ہے, حالانکہ اتنا بیوقوف ہے کہ اس سے پہلے نہ جانے کتنے آئے اور چلے گئے. ہم اپنی آنکھوں کے سامنے کتنے لوگوں کو دیکھ چکے کہ آئے, بڑے بڑی وزارتوں پر آئے, صدر آئے اور دنیا سے رخصت ہو گئے. جاتے وقت کیا لے گئے اپنے ساتھ بھائی, کیا فوج ان کے ساتھ چلی گئی, کور کمانڈر چلے گئے, اسلحہ اور بارود ان کے ساتھ چلا گیا, اپنے اپنے اعمال کے ساتھ دفن ہو گئے. اب جو جس عمل کا مستحق ہے اللہ رب العزت سے وہ معاملہ فرمائی, لیکن اپنی آخرت کو ہم برباد کرتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ کی ہے, اس لیے صرف یہیں کی فکر ہے ہمیں کہ بڑی سے بڑی کوٹھی بن جائے, دو چار چھ مل قائم کر لوں, ایک مل یہاں بھی بنا لوں, ایک جو ہے وہ لندن میں بھی بناؤں, ایک امریکہ میں قائم کروں, ایک کوٹھی وہاں بنا لوں, ایک وہاں محل تعمیر کر لوں. یہ سارے تگودو یہاں کی زندگی کے لیے, جہاں کی زندگی کا پتہ نہیں لمحے کی بات ہوتی. ابھی کچھ بچے یہاں سے گئے تھے اپنا مستقبل بنانے کے لیے سعودی عرب, تو وہاں غالباً موٹر سائیکل پر دو بچے سوار تھے, اور تیزی سے جب وہ ہائی وے پر آئے تو گاڑی ان کی ٹکرائی ہائی وے سے, جو پیچھے بیٹھا ہوا تھا وہ اڑ کے دوسرے روڈ پر گرا, دوسرے سائڈ پر جو ٹریفک آ رہی تھی, نہ جانے کتنی تیز رفتاری سے چلا رہے ہوں گے, اور موٹر سائیکلیں بھی وہاں بڑی ہیوی ہوتی ہیں, تو اس لیے وہ جب بریک مارا یا ٹکرائی جا کے تو پیچھے بیٹھا ہوا آدمی وہ روڈ کے دوسرے اس پر گرا. اب بظاہر تو اپنے مستقبل کے لیے گیا تھا کہ صاحب وہاں جائیں گے, ریالوں میں کمائی ہوگی اور مستقبل بنائیں گے, لیکن آنے واحد میں ایک ٹرک آیا, گاڑی آیا, اس کو کچل کے چلی گئی. وہاں سے مجھے اس کے ساتھی نے فون کیا, بہرحال کچھ مسائل پوچھنے تھے وہ میں نے بتا دیے, لیکن بات یہ میرے عزیز بھائی لمحے کا پتہ نہیں ہے. ہم تو گھر سے نکلے سبزی خریدنے کے لیے, ناشتہ لینے کے لیے, کوئی اور کام کے لیے, لیکن پتہ چلا لاش چلی آ رہی. ہمارے یہاں ایک ساتھی بیٹھے ہیں, ان کے عزیز کا جب انتقال ہوا, آپ نے اخبارات میں خبر پڑی ہوگی, ولیمے کے لیے گوشت کی خریداری کے لیے گئے تھے اور بیچاروں کا انتقال ہو گیا. تو لوگ تو یہ پتہ نہیں ہوتا کسی کو کہ کیا ہونے والا ہے, تو ہم تھوڑا سا اس میں غور و فکر سے کام لیں اور اپنی آخرت کی تیاری کریں. دنیا بہرحال گزر جائے گی, دنیا تو ہے ہی ایسی جگہ کہ تنگی میں, ترسی میں, مصیبت میں کسی نہ کسی طریقے سے گزر جائے گی, لیکن جن لوگوں نے اپنی آخرت کی تیاری کی بے شک وہ دنیا کی تکالیف کی فکر نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہاں بھی راحت و آرام سے رکھے, اور اللہ رب العزت بعد والی جو زندگی اس میں بھی اللہ تعالی ہمیں ہر تکلیف سے محفوظ فرمائے اور ہمیں ایسی زندگی عطا فرما دے جو اللہ رب العزت کی جس سے رضا حاصل ہوتی ہو اور جو اچھے اعمال کے بدلے کا سبب بنے اچھے بدلوں کا سبب بن جائے. آج اتنی بات ہی کافی ہے انشاءاللہ. آئندہ اللہ نے چاہا تو میدان حشر کے جو واقعات ہیں کچھ ان کو میں انشاءاللہ عرض کروں گا تاکہ برزخ کے بعد کی جو زندگی ہے جب آدمی اٹھایا جائے گا قبروں سے اس کے بعد پھر کیا پیش آتا ہے کچھ واقعات اس کے بھی ہمیں سامنے آ جائیں. اصل مقصد تو بھائی فکر مند کرنا ہی ہے ان تمام واقعات کو سنا کر اپنے آپ کو بھی اور آپ سب کو بھی. اور پھر یہ باتیں عام کرنے والی بھی ہیں کہ اپنے عزیز اقارب رشتے دار دوست احباب بھائی بیٹے بیٹیاں گھر میں ہوتی ہیں بے فکری کی اور بالکل غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں انہیں بھی جا کر کچھ نہ کچھ سنائیں تاکہ وہ بھی اپنی فکر کریں کیونکہ وہ زندگی جو وہ ماں باپ بڑے عقل مند ہوتے ہیں اور بہت خیرخواہ ہوتے ہیں جو اپنے بچے کی دنیا بھی بنائیں آخرت بھی بنائیں اور وہ بہت ہی بڑے بے وقوف ہوتے ہیں احمق ہوتے ہیں جو دنیا تو بنا لیں لیکن آخرت کی کوئی تیاری نہ کریں اور حقیقت میں وہ خیرخواہ بھی نہیں اس لیے کہ وہ چند روزہ زندگی تو بنا رہے ہیں اس کی لیکن ہمیشہ کی آخرت اس کی کوئی فکر نہیں ان کو. ماں باپ وہی ہیں جو اپنے بچے کی دنیا بھی سنوارنے کی کوشش کریں حتی الامکان جائز طریقوں پر اور جس حد تک ان میں استطاعت ہے اس حد تک اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی آخرت بنانے کی بھی فکر کریں دنیا انہیں حاصل ہو لیکن دین کے ماتحت رہ کر. یہ نہ ہو کہ دین ختم ہو جائے اور وہ معاملہ نہ ہو جائے کہ صاحب جو ہے اس کا مستقبل تو بن گیا ہے دنیا تو بن گئی بس ذرا تھوڑا سا بے دین ہو گیا ہے وہ معاملہ نہ ہو. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخرو فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر جو ہے وہ ثابت قدمی عطا فرمائے. میرا تو ایمان ہے الحمدللہ کہ دین کا معاملہ دین کی بات سننے کے لیے جو بھی آتا ہے یقیناً کچھ نہ کچھ تو اس کے دل میں دین کی محبت ہے تبھی تو بیٹھتا ہے ورنہ تو کوئی نہ بیٹھ اور کچھ نہ کچھ فکر ہوتی ہے تو ہی بیٹھتا ہے. اب اس فکر کو بڑھانے کی ضرورت ہے بس. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں فکر آخرت عطا فرمائے دنیا اور آخرت ہماری بہتر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت تبارك ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجى منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك برحمتك يا ارحم الراحمين. اے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ خبر ملی ہے کہ جب کچھ لوگ بیٹھ کر تیرا ذکر کرتے ہیں تجھے یاد کرتے ہیں تو فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں حتیٰ کہ اوپر تلے آسمان تک ان کا جمگھٹا لگ جاتا ہے اور پھر تیرے دربار میں جب وہ پہنچتے ہیں اور تو ان سے پوچھتا ہے کہ کہاں سے آئے ہو حالانکہ آپ تو جانتے ہیں لیکن فرشتوں کے سامنے اظہار فخر کے لیے آپ پوچھتے ہیں کہاں سے آئے تو وہ بتاتے ہیں کہ اللہ تیرے بندے تجھے یاد کر رہے تھے فکر کر رہے تھے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے کیا دوزخ کو دیکھا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جنت کو تو نہیں دیکھا نہ دوزخ کو دیکھا. فرمایا کہ اگر دیکھ لیتے تو کیا کرتے. فرمایا کہ اللہ اگر وہ دوزخ کو دیکھ لیتے تو کبھی کوئی گناہ کے قریب بھی نہ پھٹکتا اور اگر جنت کو دیکھ لے تو پوری جستجو کرتے جدوجہد کرتے پوری کوشش کرتے یعنی دیکھے بغیر یہ حال ہے اگر دیکھ لیتے تو نہ جانے ان کی کیا کیفیت ہوتی. اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میرے فرشتو تم گواہ رہنا کہ میں نے وہ سارے اہل مجلس کی مغفرت کر دی. فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ ان میں بعض لوگ ایسے بھی تھے جو ویسے ہی کھڑے ہو گئے تھے ادھر ادھر سے آ کر اور ان کا مقصد کچھ اور نہیں تھا. فرمایا کہ ٹھیک ہے اگرچہ آگر کھڑے ہو گئے تھے لیکن نیکوں کے صدقے سے میں ان کو بھی بخشتا ہوں. تو یقیناً یہ بڑی بات ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ یہ ذکر بھی اصل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہی کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے سب کچھ. تو انشاءاللہ اس فرمان کے مطابق فرشتے اس مجلس کا بھی وہاں ذکر کریں گے اور یقیناً اللہ کی طرف سے مغفرت کا مجدہ سنایا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرما دے. الہ العالمین اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں اپنے ذاکر اور شاکر بندوں میں شمار فرما، اے اللہ ہمیں اپنے ذاکر اور شاکر بندوں میں شمار فرما، اے اللہ ہماری آخرت اچھی فرما، ہماری دنیا اچھی فرما، اے اللہ ہمیں ہم سے وہ کام لے لے جن سے آپ راضی ہوتے ہوں، ان کاموں سے محفوظ فرما جو آپ کی ناراضی کا سبب بنتے ہوں، ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہمارے عزیز رشتہ داروں میں جو بیمار ہیں، جس بیماری میں مبتلا ہیں یا اللہ انہیں اپنے فضل و کرم سے صحت مند فرما دیجئے، صحت عطا فرما دیجئے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، بیماریوں کو دور فرما دیجئے، عافیت والی زندگی عطا فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جو باتیں ہمیں یہاں پر بیٹھ کر سنی سنائی گئی ہیں، اے اللہ اس پر یقین عطا فرما، یقین کی دولت عطا فرما، اے اللہ آخرت کی فکر ہمیں عطا فرما دیجئے، آخرت کی تیاری کی دولت ہمیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اس وقت تک موت نہ دے جب تک آپ ہم سے راضی نہ ہو جائیں، اے اللہ بہت سے حقوق ہیں جو ہم نے پامال کیے ہوئے ہیں اپنے عزیز کے رشتہ داروں کے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مرنے سے پہلے ہر ایک کا حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، یا اللہ کسی کا حق ہم پر باقی نہ رہے، اے اللہ ایک ایک حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، اور اس حال میں آپ ہمیں دنیا سے اٹھائیے کہ آپ ہم سے راضی ہوں، اے اللہ اس حال میں دنیا سے اٹھائیے فرشتے ہماری روح سے وہ خطاب کر رہے ہوں جو آپ نے قرآن مجید میں فرشتوں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کا ہمیں مصداق بنا دے، اے اللہ اس خطاب کا ہمیں مستحق بنا دے، ہم بڑے گناہ گار ہیں سر تپا، اے اللہ جرائم ہی جرائم ہیں اور گناہ ہی گناہ ہیں، لیکن آپ بڑے کریم ہیں، اے اللہ کریم وہ ہے جو نالائقوں پر کرم کرتا ہے، اے اللہ آپ کریم ہیں اپنے فضل و کرم سے رحم فرمائیے، ہم نالائقوں پر کرم فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں عافیت کی زندگی عطا فرما، اے اللہ عافیت کی دولت عطا فرما، اے اللہ ہمیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس بات کی بھی خبر ملی ہے کہ تم اللہ سے عافیت مانگا کرو، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تم اس سے عافیت مانگو، اے اللہ ہم آپ سے عافیت مانگتے ہیں دنیا کی بھی اور آخرت کی، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاۃ الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنہ والنجاۃ من النار، اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہم پر رحم فرما کرم فرما، ہمارے بچوں کو بھی نیک بنا، اے اللہ دین پر چلنے والا بنا، یقیناً ہم میں سے ہر ایک ہی چاہتا ہے کہ ہمارے بچوں کی دنیا بھی اچھی ہو آخرت بھی اچھی ہو، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے دنیا اور آخرت دونوں اچھی کر دیجئے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے عافیت والی زندگی عطا فرما دیجئے، ہر قسم کی راحتیں عطا فرمائیے، ہر قسم کے اے اللہ دنیا اور آخرت کے سکون عطا فرما دیجئے، راحتیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ دنیا بھی اچھی ہو آخرت بھی اچھی ہو، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے شیطان کے شر سے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، ہم سے بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے اللہ آپ جانتے ہیں سب کی جائز حاجتوں کو، اپنے فضل و کرم سے ان کی جائز حاجتیں پوری فرما دیجئے، جائز ضرورتیں پوری فرما دیجئے، بہت سے پریشان حال لوگ ہیں، اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، بعض معاش کی طرف سے پریشان ہے، اللہ ان کی معاشی پریشانیاں دور فرما دیجئے، اے اللہ اسی طرح معاشرتی جو پریشانیاں انہیں بھی دور فرما دیجئے، گھریلو پریشانیاں ہیں انہیں بھی دور فرما دیجئے، میاں بیویوں کے آپس کے جھگڑے ہیں یا اللہ ان میں بھی صلح پیدا فرما دیجئے، اے اللہ اپنے فضل سے ان کے جھگڑوں کو ختم فرما دیجئے، گھروں کے جھگڑے بچوں کے جھگڑے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے سب کو حل فرما دیجئے، الہ العالمین جو والدین اپنی اولاد کے رشتے نہ آنے سے پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، اے اللہ جوڑ کے رشتے انہیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ خیر کے ساتھ اپنے گھروں کو رخصت ہو جائیں، اے اللہ بچی اور بچوں دونوں کے سلسلے، اے اللہ جو پریشانیاں انہیں دور فرما دیجئے، الہ العالمین جب تک زندہ رہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما، ہمارے بھائی شاہد ہیں ان کے یہاں پوتا پیدا ہوا ہے، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اسے نیک صالح بنائے اور اپنے فضل و کرم سے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اسی طریقے سے اور بھی جن لوگوں کے ہاں اللہ رب العزت نے اولاد عطا فرمائی ہے، اللہ سب کی اولاد کو نیک بنائے صالح بنائے، اپنے اعمال کا اپنے حکموں کا فرما بردار بنائے، اعمال صالحہ کرنے والا بنائے، اے اللہ اپنے فضل خاص سے جن کے عزیز و اقارب رشتہ دار ہمارے عزیز و اقارب رشتہ داروں میں سے جو بھی اس دنیا سے چلے گئے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی مغفرت کاملہ فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، ہمارے بھائی کامران کی والدہ بیمار ہیں، کچھ بے سکونی بھی ہے اور دیگر پریشانیاں بھی ہیں، دعا فرما دیجئے اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے اور جلد از جلد جو ہے مکمل صحت یاب فرما دے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
جزاكم الله.